نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، گواہی دینا اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، و اقام الصلاۃ نماز قائم کرنا، و ایتاء الزکاۃ زکات دینا، وصوم رمضان رمضان کے روزے رکھنا، وحج البیت اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ حج اسلام کے بنیادی فنڈامنٹل پانچ ارکان میں سے ایک رکن ہے، اس لیے جن حضرات کو، جن ماؤں اور بہنوں کو اس رکن کی ادائیگی کی توفیق ملتی ہے تو یہ اللہ تعالی شانہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور یہ صرف رکن نہیں ہے بلکہ حج کو ادا کرنے پر بڑی فضیلتیں احادیث شریفہ میں وارد ہوئی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الحجاج والعمار وفد اللہ، حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں۔ جو لوگ حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ اور مہمان جب کسی جگہ مہمان بن کر جاتا ہے تو میزبان اس کی ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے، تو ان دعوہ اجابہم، یہ حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے مکہ مکرمہ جاتے ہیں تو مہمان ہیں، اور جب مہمان ہیں تو جب وہ اللہ تعالی شانہ سے کچھ مانگتے ہیں تو اللہ تعالی شانہ ان کی مراد پوری کرتے ہیں۔ وَإِن اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ، اور جب یہ لوگ اللہ تعالیٰ شانہ سے بخشش مانگتے ہیں، بخشش کہ اللہ معاف کر دے اور ہماری آخرت بنا دے، تو اللہ تعالیٰ شانہ ان کی بخشش بھی فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ من حج للہ ولم يرفث ولم يفسق رجع کیوم ولدت ہو امو، وہ شخص جو حج کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ بس یہ خاص ذہن میں رکھیں کہ ہمیں حج کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور کوئی دوسری غرض، اور کوئی دوسرا مقصد، اور کوئی دوسرا آبجیکٹو نہ ہو۔ جو شخص حج کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور حج بھی اس طرح کرتا ہے کہ ولم يرفث ولم يفسق، وہ حج کے دوران نہ زبان کا کوئی گناہ کرتا ہے نہ اعمال کا دوسرا کوئی گناہ کرتا ہے، گناہ نہیں کرتا، بہت احتیاط کرتا ہے، آنکھوں کی بھی حفاظت کرتا ہے، کانوں کی بھی حفاظت کرتا ہے، زبان کی بھی حفاظت کرتا ہے. تو حج کے دوران بہت کیئرفل رہ کر کے حج کرتا ہے، صرف یہ خیال نہیں کرتا کہ حج اچھی طرح کرنا ہے، نہیں، حج کے ارکان بھی اچھی طرح ادا کرنے ہیں اور اللہ کی دوسری کوئی نافرمانی نہیں کرنی ہے. تو حج سے جب وہ فارغ ہوتا ہے تو فارغ ہو کر اس طرح لوٹتا ہے کہ جیسا وہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا. تو نیولی بورن بیبی جو ہوتی ہے تو وہ بیبی بالکل گناہوں سے پاک اور صاف، تو بالکل نیولی بورن بیبی کی طرح وہ پاک ہو کر کے آتا ہے واپس. اس لیے ہمیں حج کا طریقہ بھی سیکھنا ہے اور حج کے طریقے کے ساتھ اس بات کا بھی پورا خیال رکھنا ہے کہ حج کے دوران ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے، بلکہ گناہ تو ابھی سے چھوڑ دینا چاہیے. موت کس وقت آ جائے کچھ کہہ نہیں سکتے، مومن کو تو گناہ کبھی نہیں کرنا چاہیے. لیکن کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں اور کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں اور زیادہ کیئرفل ہو جانا چاہیے. جسے ایک گناہ کرنے والا شخص باہر گناہ کرتا ہے لیکن مسجد میں آتا ہے تو کیئرفل ہو جاتا ہے، تو حج میں بہت کیئرفل رہے. اور تیسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ جب اللہ تعالی شانہ کسی کو حج مبرور نصیب کرتے ہیں، مقبول حج، جب کسی کا حج قبول کر لیتے ہیں، تو حج قبول کر لیتے ہیں تو اس کا بدلہ جنت ہے، اس حج کے بدلے اسے جنت عطا فرماتے ہیں. اور پھر حج جو ہے وہ مبرور ہوئی یا نہیں، حج مقبول ہوا یا نہیں، حج مبرور ہوا یا نہیں، اس کی علماء نے علامت بھی لکھی ہے، سائن بھی لکھی ہے کہ حج کرنے کے بعد جس کی زندگی میں پازیٹو چینج آئے دین کے بارے میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی شانہ نے اسے حج مبرور عطا کیا ہے، حج مقبول عطا کیا ہے. اس لیے یہاں سے جانے سے پہلے بھی اپنی زندگی میں تبدیلی لانی چاہیے، وہاں بھی اللہ سے خوب دعا کرنی چاہیے اور اچھے اچھے ریزولوشنز کرنے چاہیے کہ واپس جا کر کے اب زندگی میں تبدیلی آئے گی. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. اور چونکہ یہ حج جو ہے یہ اسلام کا بنیادی رکن ہے، تو اس کی حیثیت بہت اونچی ہے، اس وجہ سے فضیلت بھی بہت اونچی. تو جس طرح اس کی حیثیت کے اونچا ہونے کی وجہ سے فضیلت اونچی ہے، تو جو شخص حج کو کرتا نہیں ہے تو سزا بھی بہت بڑی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من ملک زادا وراحلۃ تبلغہ الی بیت اللہ، جو شخص بیت اللہ تک پہنچنے پر قادر ہو جائے، یعنی اس کو آسان زبان میں یہ سمجھ لو کہ جس شخص پر حج فرض ہو جائے، مفتیان کرام یہ کہہ دیں کہ آپ پر حج فرض ہے، ولم یحج پھر بھی وہ حج نہ کرے، فلا علیہ ان یموت یہودین او نصرانین، تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے چاہے وہ یہودی ہو کر مرے نصرانی ہو کر مرے، اتنے ناراض ہوتے ہیں اللہ تعالی شانہ. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے ہر وہ شخص کو جس پر حج فرض ہو گیا ہے، یا ہر وہ شخص جس پر حج فرض ہو جائے، کہ جلدی سے جلدی اس فریضے سے سبکدوش ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اراد الحج فلیتعجل، جو شخص حج کا ارادہ کرے، تو ظاہر ہے کہ جس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے تو کچا پکا ارادہ ہو ہی جاتا ہے کہ اب تو مجھے حج کرنا ہی ہے، اس سال نہیں تو آئندہ سال، آئندہ سال نہیں تو اس کے بعد والے سال، 10 سال کے بعد، انشاءاللہ کروں ارادہ. کہتے ہیں کہ جلدی کرے, اس لیے کہ حالات اور سرکمسٹانسز ایک جیسے نہیں رہتے. اس سال ہیلتھی ہے, آئندہ سال بیمار ہو جائے گا. اس سال زندہ ہے, ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال زندہ بھی نہ رہے. تو کیا منہ دکھائے گا اللہ کو؟ اللہ سوال پوچھے گا. تو یہ حج کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر کوئی حج کو ڈیلے ہی کرتا ہے لیکن حج کر لیتا ہے تو ذمہ داری سے فارغ ہو گیا, پھر اس کو یہ نہیں پوچھا جاتا کہ لیٹ کیوں کیا. لیکن حج فرض ہو جاتا ہے, اس سال آپ پر حج فرض ہو گیا, اس سال آپ نے نہیں کیا, اور آئندہ سال ارادہ تھا آپ کا لیکن آئندہ سال سے پہلے پہلے انتقال ہو گیا, تو اب سوال ہوگا کہ حج کیوں نہیں کیا تھا. اس لیے وہ حضرات جن پر حج فرض ہے, ایسے بہت سے احباب آتے ہیں کہ جن پر حج فرض ہوتا ہے لیکن ان کا ارادہ آئندہ سال جانے کا ہوتا ہے. گھروں میں بھی بہت سی مائیں بہنیں سنتی ہیں جن کا ارادہ آئندہ سال کا ہوتا ہے. تو اگر ان پر حج فرض ہے تو آئندہ سال کا انتظار نہیں کرنا چاہیے, کوشش کیجئے اس سال جانے کی. اور اگر ویزا نہ ملے, بکنگ نہ ملے, تو پھر آپ مجبور ہیں, چلو پھر آئندہ سال. لیکن حج جتنا جیسے ہی فرض ہو جائے حج جلدی کرو. حج میں کسی کا انتظار نہیں کیا جاتا کہ ماں باپ کے ساتھ جاؤں گا, بیوی کو ساتھ لے کر جاؤں گا, نہ. بیوی پر حج فرض ہو گیا, شوہر پر نہیں, اور بیوی کو اس کے والد اس کا بھائی لے جانے کے لیے تیار ہیں تو بیوی کو چلے جانا چاہیے, شوہر کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ شوہر کا انتظار کرے گی تو قیامت کے دن پوچھ ہوگی اگر حج کیے بغیر انتقال کر گئی تو. ہاں, یہ بات الگ ہے کہ کسی عورت پر حج فرض ہے اور کوئی بھی محرم نہیں ہے لے جانے والا, یہ مسئلہ الگ ہے. تو یہ میں نے بیچ میں تھوڑی بات اس لیے کہہ دی کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں کوئی ہو ایسا, گھروں میں سننے والے ہوتے ہیں, اور پھر آپ کے بھی تو دوست احباب ہوں گے جن کو آپ پہچانتے ہوں گے, جن پر حج فرض ہو چکا ہے, تو آپ بھی سمجھائیے انہیں, یہ ان کے ساتھ بہت بڑی خیر خواہی ہوگی کہ حج فرض ہو جائے تو حج کر لو. اللہ کی طرف سے جو چیز بھی ہم پر ضروری لاگو ہو جائے اس کو کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے, اس لیے کہ سب سے بڑا حق ہم پر ہمارے اللہ کا ہے, سب سے بڑا حق. ماں باپ سے بھی بڑا حق اللہ کا ہے, اللہ سے بڑھ کر ہم پر کسی کا حق نہیں. اس لیے نماز کے وقت میں اللہ کہے کہ نماز پڑھو تو کسی کی بات مت مانو, نماز پڑھو. حج کا وقت آ جائے, حج کرو تو حج کر لو. اللہ تعالی شانہ سب کو توفیق عطا فرماوے. اب جو ہے یہ پانچ دن تک انشاءاللہ حج کی تعلیم اور حج کے دروس پر مشتمل مجلسیں رہیں گی. یہ علمی مجلسیں ہیں اور علم پڑھنے علم پڑھانے کی بہت فضیلتیں آئی ہیں, تو انشاءاللہ حج بھی سیکھ جائیں گے اور یہ فضیلتیں بھی حاصل ہوں گی. تو میری آپ حضرات سے درخواست ہے کہ یہ چونکہ تعلیم و تعلم کی مجلس ہے, یہ ایک کلاس ہے, یہ استاد اور طلبہ ہوتے ہیں نا, اس طرح کی کلاس ہے یہ. ابھی سنیچر کو بلیک بن میں جامع مسجد میں وہاں بخاری شریف کا ختم تھا, تو وہاں میرا جانا ہوا, تو میں نے یہ کہا کہ استاد شاگرد کا تعلق ایسا ہے کہ شاگرد کو استاد کے سامنے ادب سے بیٹھنا چاہیے اور استاد کا ادب اور احترام کرنا چاہیے, استاد سے محبت کرنی چاہیے, اس لیے کہ استاد ہمیں آخرت میں کامیاب ہونے کا راستہ بتلاتا ہے, جنت کا راستہ بتلاتا ہے. اور پھر میں نے ان سے کہا کہ یہ بات سب جانتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں الحمدللہ ایک حد تک, لیکن وہ استاد کس کو سمجھتے ہیں؟ جس نے ان کو مدرسے میں پڑھایا ہے. تو میں نے کہا آپ کے امام صاحب جو درس قرآن کرتے ہیں اور جمعہ سے پہلے جو بیان کرتے ہیں وہ بھی تو آپ کو سکھا ہی رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ ان علماء کو بھی آپ اپنا استاد مانو جو آپ کو مسجد میں سکھاتے ہیں, اور ان کا بھی احترام کرو. یہ بھی کلاس ہوتی ہے ایک. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من علمنی حرفا فہو مولائی, جو مجھے ایک حرف سکھا دے وہ میرا استاد ہے اور میرا آقا ہے, میرا ماسٹر ہے. انشاء باعنی و انشاء آتقنی. اب مجھے اسے اختیار ہے, وہ چاہے مجھے بیچ ڈالے یا مجھے آزاد کر دے. ایک حرف جس سے سیکھ لیں. تو یہ علمی مجلس ہے, تعلیم و تعلم سیکھنے سکھانے کی. اس لیے سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے اس میں وہ ہے ادب. ادب سے بیٹھنا ہے, ادب سے بیٹھنا ہے, ادب سے بیٹھنا ہے. جو اتحیات کے پوزیشن میں بیٹھ سکے تو بہت اچھا, لیکن سب اس کی عادت نہیں ہوتی. تو اگر نہیں بیٹھ سکے تو چار جنوں بیٹھ جاؤ, لیکن ٹیک لگا کر مت بیٹھے ہو. لیکن کسی کی کمر میں تکلیف ہے, وہ ٹیک لگا کر بھی بیٹھ سکتا ہے. آج کل جو ہے سہولت پسند ہم لوگ ہو گئے. اللہ کے گھر میں بھی بہت سے لوگ جو ہے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی, لیکن پھر بھی بیان کے دوران کرسی پہ بیٹھتے ہیں. بھائی کیوں کرسی پہ بیٹھتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں کمفرٹ زیادہ ہوتا ہے. تو اللہ کے گھر میں آتے ہیں تو نیچے بیٹھ سکتے ہیں تو نیچے بیٹھنا چاہیے. جن لوگوں کو تکلیف ہے تو وہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو دیکھو ان کو تکلیف ہے تو کوئی حرج نہیں. کسی کو اگر ٹیک لگانے کی ضرورت ہے, معذور ہے, تھک جاتے ہیں, تو کوئی حرج نہیں. تو ادب ایک ہو. دوسری چیز جس کی بہت ضرورت ہوتی ہے علمی مجلس میں وہ ہے توجہ. توجہ تو استاد کی توجہ بھی بہت ضروری ہے اور شاگرد کی بھی. تو استاد کی توجہ تو تب ہوگی جبکہ شاگرد ادب سے بیٹھ کر دھیان سے سنیں گے. اب وہ ادب سے نہ بیٹھے اور آپس میں بات چیت کرتے رہیں, ادھر ادھر دیکھتے رہیں, تو استاد کی توجہ ختم ہو جائے گی. اب آپ لوگ ماشاءاللہ دیکھو سب ادب سے بیٹھ کر توجہ سے سن رہے ہیں, تو ہماری طبیعت بھی چاہ رہی ہے کہ ہم بیان کریں. اور شاگردوں کو بھی چاہیے کہ ادب سے بیٹھ کر توجہ سے سنیں, اور اس طرح سنیں کہ کوئی بات مس نہ ہو جائے. تو آپ حضرت یہ پانچ دن جو ہے اس طرح آئے کہ کوئی بات مس نہ ہو جائے. ایسا خیال لے کر نہ آئے کہ جتنا سن لیا سن لیا, اگر مس بھی ہو گیا تو بعد میں کتاب میں دیکھ لیں گے, کسی کو پوچھ لیں گے. نہ, ایسی نیت کے ساتھ بیٹھو کہ پورا حج کا طریقہ ان پانچ مجلسوں میں ہی ہمیں سیکھ لینا ہے, اس جذبے کے ساتھ. پھر ہو سکے نہ ہو سکے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن آپ کا یہ جذبہ ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد کتابیں پڑھیں گے, اس کے بعد دوسرے لوگوں کو پوچھیں گے, اس کے بعد دوسرے بیانوں میں جائیں گے. وہ بونس ہوگا, وہ اور زیادہ پختہ ہوگا, وہ تکرار ہوگی. تو بہت دھیان ادب سے بیٹھ کر سننا ہے اور بہت دھیان سے سننا ہے, پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حج کے لیے جانے والے ہر شخص کو فوراً اپنی پسندیدہ زبان میں ایک کتاب خرید لینی چاہیے. کتاب خرید لے, ہدیے میں کوئی دے دے تو وہ لے لے, اپنی پسندیدہ. وہاں جا کر کے نہ دیکھے, اسی وقت دیکھ لے, ریڈ کرے اس کو اور اندازہ لگا لے کہ یہ کتاب کیسی ہے, انڈرسٹینڈیبل ہے یا نہیں, اس کی لینگویج کیسی ہے. تو اپنی پسندیدہ زبان میں, انگلش ہو تو انگلش, اردو ہے اردو, گجراتی ہے گجراتی, کسی اور زبان میں. اور وہ کتاب ایسی ہونی چاہیے کہ بہت ڈیٹیل بھی نہ ہو, اتنی ڈیٹیل بھی نہ ہو کہ وہ مسائل بھی آئے جو ونس ان اے وائل کسی کو پیش آتے ہیں. یہ تو علماء کا ہم پر احسان ہے کہ اتنے سارے مسائل انہوں نے لکھے ہیں, لیکن وہ ہر حجی کو ضروری نہیں ہے کہ وہ کتاب لے کر کے جائے. تو اتنی ڈیٹیل میں بھی نہ ہو اور اتنی شارٹ میں بھی نہ ہو کہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے کہ حج کیسے کرنا ہے. ٹو دا پوائنٹ ہو, ایسی ایک کتاب لے لیں آپ. بہت سے حجاج جو ہیں وہ تین چار کتابیں ساتھ رکھتے ہیں اور اس کو کبھی دیکھتے ہیں اس کو نہ. ایک آپ لے لو گے, یہ میری گائیڈ ہوگی حج میں, دس از گوئنگ ٹو بی مائی کتاب. اس کو سامنے رکھو اور اس کو سامنے رکھ کر کے یہاں آنے سے پہلے اس میں سے ریڈ کر کے آؤ, سمجھنے کی کوشش کرو. تو 20%, 30%, 40%, 50% تو یہاں آنے سے پہلے ہی آپ سمجھ جائیں گے. پھر ہم بات کریں گے, بات کریں گے تو وہ پکا ہوگا, اور جو سمجھ میں نہیں آئے ہیں وہ جکسو پزل فٹ ہو جائے گا. اور پھر کیا کرو کہ گھر جا کر فوراً عشاء کی نماز کے بعد, وہ تو 5-10 منٹ لگتی ہے, اس پورشن کو دوبارہ ریڈ کر لو. اور ریڈ کر کے جو سمجھایا گیا ہے اس میں کسی جگہ نوٹس کرنے کی ضرورت پیش آئے تو نوٹ کر لو. ایسا کرنے سے آپ کو حج میں بہت آسانی رہے گی, ایزی رہے گا انشاءاللہ. اب مثال کے طور پر آج ہم بیان کرتے کرتے جہاں پہنچیں گے تو آپ کو اپروکسیمیٹلی اندازہ ہو جائے گا کہ آئندہ کل عمرہ کا طریقہ بتلانے والے ہیں, تو عمرہ کا طریقہ پڑھ کر آ جاؤ. ایک کام یہ کرنا ہے. ایک اور کام یہ کرنا ہے, تیسرا کام, کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے فضائل حج، ورچوز آف حج، وہ آپ کہیں سے حاصل کر لیں اور اس کو پڑھنا شروع کریں، اور اگر ایز اے فیملی جا رہے ہیں تو ایز اے فیملی روزانہ اس میں سے تعلیم کریں، ایک پیج، دو پیج، تین پیج، چار پیج، اور اس کتاب کو ساتھ میں وہاں بھی لے جائیں اور وہاں بھی اس کو پڑھیے. تو حج کی کتابوں میں تو حج کے مسائل ہیں، اس کے اندر فضائل ہیں. تو جب فضائل پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی جو آپ کا جو حج ہے وہ بہت انجوائبل ہو جائے گا، سگنیفیکنس وغیرہ سب سمجھ میں آئے گا آپ کو. تو یہ ورچوز آف حج بھی ساتھ لینا ہے. اور یہ پانچ دن کی جب مجلسیں ختم ہو جائیں تو ایسا نہ سمجھے کہ بس اب حج کا طریقہ ہمیں معلوم ہو گیا، حج کرنے تک بار بار اس کو سیکھتے رہنا ہے. جو بات کوشچن آئے ذہن میں کسی بھی چیز کے بارے میں تو شرمانے کا نہیں. علماء کرام، مفتیان اعظم سروس دینے کے لیے تیار ہے. ہمارے یہاں اسلامک دعوی اکیڈمی میں بھی دارالافتاء ہے، مفتیان کرام ہیں. آپ فون بھی کر سکتے ہیں اکیڈمی میں، خود آ کر مفتیوں سے مل بھی سکتے ہیں، پوچھو تاکہ کلیئر ہو جائے. آپ کو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ آپ ہمیں ڈسٹرب کر رہے ہیں، یہاں کیوں پوچھنے کے لیے آئے، نہیں. اور فری سروس ہے. ہاں ایسا کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ہمیں سبق پڑھا رہے تو آپ اثر کے بعد آ جائیے، یہ الگ بات ہے. تو اس کے بعد بھی سیکھتے رہیں. اب حج سے پہلے چند چیزیں جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں. جیسے نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنا پڑتا ہے، تو حج سے پہلے بھی کچھ چیزیں سمجھنا ضروری ہے. سفر سے پہلے سب سے پہلی چیز جو ہے، جس کی طرف میں نے شروع میں اشارہ کیا، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی عمل اللہ تعالی شانہ کے یہاں سنسیریٹی اور اخلاص کے بغیر قبول نہیں ہوتا. اس لیے ہمیں ایسا حج کرنا ہے جو اخلاص والا ہو، سنسیریٹی والا ہو. ہم حج کریں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ہماری نیت یہ نہ ہو کہ ہم اس لیے حج کر رہے ہیں کہ لوگ بار بار پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ حج کے لیے کب جائیں گے، تو اب شرم آتی ہے، تو چلو یار حج کر لیتے ہیں تاکہ یہ جھنجٹ ختم. نہیں، اس لیے نہیں جا رہے ہیں. اس لیے نہیں جا رہے ہیں کہ لوگ ہمیں حاجی صاحب کہیں. اس لیے نہیں جا رہے ہیں کہ میں نے 20 حج کر لیے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ہر سال جاؤں تاکہ میں کہہ سکوں کہ میں 40 سال سے حج کر رہا ہوں. نہیں، ہم حج کرنے کے لیے اس لیے جا رہے ہیں کہ ہمارا اللہ راضی ہو جائے. اور نیت ایسی کرو کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا، اللہ نے مجھے بڑا کیا، اللہ نے مجھے صحت دی، اور صحت دینے کے بعد پھر اللہ نے پیسے بھی مجھے اتنے دیے کہ میں اس کے گھر میں جا سکتا ہوں، اس لیے میں اب جا رہا ہوں تاکہ میرا اللہ راضی ہو جائے، میرا اللہ راضی ہو جائے. اور پھر دل میں محبت بھی ہونی چاہیے کہ میں اللہ کے گھر کو دیکھوں. حج تو ایسی چیز ہے کہ اگر حج فرض نہ بھی ہوتا، پھر بھی ہر مسلمان کے دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے تھا کہ فرض نہیں ہوتا پھر بھی میں جاتا. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو حج کر چکے ہیں پھر بھی بار بار جاتے ہیں. تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے جانا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ میری امت پر ایسا آئے گا کہ میری امت کے مالدار لوگ جو ہیں وہ حج کرنے کے لیے جائیں گے. تو ظاہر میں تو نظر آ رہا ہوگا کہ حج کے لیے جا رہے ہیں، لیکن اندر ان کی نیت یہ ہوگی، اندر ان کی جو نیت ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ہم تجارت کے لیے جا رہے ہیں. وہاں جا کر کے کانٹیکٹس بنیں گے، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں. تو میری امت کے جو مالدار لوگ ہیں وہ تجارت کی نیت سے جائیں گے. میری امت کے جو غریب طبقے کے لوگ ہیں وہ بھیک مانگنے کی نیت سے جائیں گے. اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی چند باتیں بتلائی. تو ہماری جو ہے وہ نیت صاف ستھری ہونی چاہیے کہ میرے خالق نے، میرے مالک نے، جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے سب کچھ دیا، اس نے مجھے کہا کہ میرے بندے تو حج کر لے اس لیے کہ تیرے اوپر حج فرض ہے. تو میرے مالک اور میرے خالق کی بات مان رہا ہوں اور جا رہا ہوں تاکہ میرا خالق اور میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے. تو نیت سب سے پہلے اخلاص ہو. اس کے بعد نمبر دو، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں جانے سے پہلے تمام گناہوں سے توبہ کر لینی چاہیے. ہمیں اپنی زندگیوں کو دیکھنا چاہیے کہ میری زندگی میں کیا کیا برائیاں ہیں، کیا کیا بری چیزیں ہیں، اور ان بری چیزوں سے توبہ کر لینی چاہیے، اور توبہ اسی وقت کر لینی چاہیے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق اللہ سے ہے، نماز نہیں پڑھتے ہم، روزے نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتے، غلط چیزوں کو دیکھتے ہیں، کانوں کی حفاظت نہیں کرتے، غلط چیزوں کو سنتے ہیں، میوزک سنتے ہیں، فلموں کو دیکھتے ہیں، نامحرم عورتوں کو دیکھتے ہیں، یہ سب گناہ ہے. تو گنہگار ہونے کی حالت میں اللہ کے یہاں نہیں جانا چاہیے. اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق اللہ کے بندوں کے حق سے، کسی کی ہم غیبت کرتے ہیں، کسی پر بہتان باندھتے ہیں، کسی کا مال ہم کھا گئے ہیں، کسی کا قرضہ لیا ہے اور واپس نہیں دیا ہے، کسی سے ہم نے بول چال بند کر دی ہے، دشمنی ہے. تو گنہگار ہونے کی حالت میں جب اللہ کے گھر پر آپ جائیں گے اور اس طرح جائیں گے کہ نہ میں آیا تو ہوں اور آپ سے معافی بھی چاہتا ہوں، لیکن جو میں کام کرتا رہا ہوں وہ تو میں کرتا ہی رہوں گا، چھوڑوں گا نہیں ان کاموں کو، تو کیسے اللہ آپ کو بخشیں گے؟ اس لیے اسی وقت اس مجلس میں آپ یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ آج ہی ہم تمام گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں، اور پھر یہ دیکھیں بیٹھ کر کے، اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ میری زندگی میں کیا کیا خرابیاں ہیں، اور ان کو چھوڑ دیں، چھوڑنا شروع کر دیں، چھوڑنے کی محنت شروع کر دیں. اللہ سے دعا بھی مانگیں، وہاں جا کر کے بھی اللہ تعالیٰ شانہ سے بہت زیادہ دعائیں کریں. تو دوسرا کام جو کرنا ہے وہ توبہ. تیسری بات یہ ہے کہ وہاں جانے والے جو ہیں کچھ گھبراہٹ والی کیفیت محسوس کرتے ہیں، پریشانی محسوس کرتے ہیں، پہلی دفعہ خاص طور پہ جو لوگ جا رہے ہیں، تو ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ گھبرائیں بالکل نہیں، آپ اللہ پہ بھروسہ کر کے چلے جائیں. جس اللہ نے آپ کو بلایا ہے، اللہ نے آپ کو بلایا اور آپ نے نیت کر لی، بکنگ کرا لی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے انویٹیشن کو قبول کر لیا ہے. اللہ آپ کو بلا رہا ہے، آپ نے انویٹیشن قبول کر لیا ہے، اب اللہ جانے. گھبرائیں نہیں، گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں، اللہ آپ کا خیال رکھے گا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حج پہ جانے والوں کو سمجھاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ جب ہم کسی کے یہاں مہمان جاتے ہیں تو صرف فون کر کے کہہ دیتے ہیں کہ ہم فلاں وقت آ رہے ہیں، پھر یہ فکر نہیں کرتے کہ چائے کہاں سے آئے گی، دودھ کہاں سے آئے گا، پانی کہاں سے آئے گا، کھانا کہاں سے آئے گا. وہ سب انتظام کون کرتا ہے؟ وہ میزبان کرتا ہے. اور ہماری اپنی کچھ ڈائٹس ہوتی ہے، ضرورتیں ہوتی ہیں، وہ بھی ہم انہی کو کہہ دیتے ہیں کہ فلاں چیز ہم کھاتے ہیں، فلاں چیز نہیں کھاتے. اور وہاں پہنچنے کے بعد کہتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے میں دوائی کھاتا ہوں جس کے ساتھ مجھے ایک مگ دودھ کی بھی ضرورت ہے. وہ کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے. تو ہمارے والد صاحب یہ فرماتے تھے کہ اللہ ہمارا میزبان ہے، ہم مہمان ہیں، وہ ہوسٹ ہے، وہ سب کچھ کرے گا، وہ سب کچھ کرے گا. میں سب سے پہلی مرتبہ حج کے لیے گیا تھا 1984 میں، میری عمر اس وقت 22 ایئرز کی تھی، اور میرے والد صاحب کی اور میری والدہ کی سب سے کا پہلا حج تھا. تو میں تو ساتھ خدمت کے بہانے سے چلا گئی، اللہ نے پہنچا دیا. تو جب ہم مزدلفہ میں پہنچے، اس وقت وہ فسیلٹیز نہیں تھی جو آج کل ہے، تو گرمی کا موسم تھا، وہ جولائی اگست میں اسی طرح حج ہوتا تھا، تو پانی کی مجھے بھی طلب ہوئی، والدین کو بھی طلب ہوئی. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ بیٹھیے، میں ذرا دیکھ کر کے آتا ہوں. ان کو بھی فکر تھی کہ کہیں گم نہ ہو جائے اتنے بڑے مجمع میں، مجھے بھی فکر تھی کہ پتہ نہیں اتنے بڑے مجمع میں دوبارہ کیسے پہنچیں گے، اس لیے میں بھی ذرا سوچتے سوچتے ہی نکلا کہ بہت دور نہیں جانا ہے. تو میں تھوڑا ہی ابھی چلا تھا، بہت دیر نہیں، تھوڑا ہی چلا تھا. تو برف کی سیل میں ڈرنکس اور پانی وغیرہ اسے انہوں نے ٹھنڈا رکھنے کے لیے مزدلفہ میں رکھا ہوگا، تو جن صاحب نے خریدا تو وہ پورا برف کے ساتھ ہی خرید لیا. تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ ڈرنکس اور پانی کی کریٹ ہے، وہ ادھر سے آ رہے ہیں اور میں ادھر جا رہا ہوں. تو میں نے دل میں ارادہ کیا کہ میں ان کو پوچھوں گا کہ آپ نے کہاں سے لیا، تو میں بھی وہاں سے لے لوں گا. تو میں ان کو کچھ پوچھوں، احرام کی حالت میں تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ عرب ہے یا عجم ہے. تو انہوں نے مجھے اردو میں یا انگلش میں بلایا اور مجھے کہا کہ مولوی صاحب, ان کو تو پتا بھی نہیں کہ میں طالب علم ہوں. انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب آپ کو چاہیے؟ تو میں قریب گیا اور میں نے کہا کہ ہاں مجھے چاہیے. کہاں ملتا ہے؟ تو کہا آپ یہ لے لو, میں انتظام دوسرا کر لوں گا. وہ مجھے انہوں نے دے دیا پورا. تو ذرا ہمیں شرم آئی. میں نے کہا کہ نہیں نہیں آپ رکھ لیجئے, مجھے بتائیے کہ مل کہاں رہا ہے. تو کہا نہیں آپ یہ لے لیجئے. میں آ گیا لے کر کے. میں نے کہا کہ یہ صاحب کون ہوں گے جنہوں نے مجھے دیکھ کر کے دے دیا؟ میں نے کہا غلطی کی, ذرا پوچھتے آپ کہاں سے آئے ہیں, کیا ہے. حج سے جب فارغ ہو گئے تو ایک حرم شریف میں جگہ اس وقت تھی جہاں سارے بزرگ عشاء کی نماز کے بعد پہنچتے تھے, تو ملاقات کرنا وہاں آسان ہو جاتا تھا. تو میں بھی وہاں پہنچا تو میں نے ان کو دیکھا, تو میں نے ان کو پکڑ لیا قریب جا کر کے. میں نے کہا مولانا السلام علیکم. وعلیکم السلام, خیریت ہے آپ؟ تو دل میں مجھے محبت تو پیدا ہی ہو گئی تھی, نہ وہ مجھے پہچانتے تھے, میں ان کو پہچانتا تھا. تو بعد میں جب پوچھا تو پتا چلا کہ یہ مولانا سلیمان گھانچی ہیں, سعود افریقہ سے حج کرنے کے لیے آئے ہیں. اس وقت ان کی بھی جوانی تھی, عالم ہو چکے تھے, اور بعد میں وہ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خلیفہ ہوئی, اور اللہ تعالی شانہ نے انہیں بعد میں کار کے ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا تو شہادت بھی عطا فرمائی, اور دارالعلوم زکریا میں پورے حفظ کلاس کے شعبے کے وہ ذمہ دار رہے. اور اس کے بعد برابر وہ مزدلفہ والی محبت ہماری اتنی گہری رہی کہ جہاں کہیں ملتے تھے تو بہت زور سے ایک دوسرے کو بھیجتے تھے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ ضرورتیں آپ کی پوری کرے گا, اللہ پوری کرے گا. اس لیے گھبرائیں نہیں, اللہ بھی بھروسہ رکھے. ہوتے ہیں کچھ حجاج جو نادانی کرتے ہیں اور گھبراتے بھی ہیں, بہت مشکل ہوتا ہے, اور جب آپ یوں نکلیں گے تو یہ ہوگا, اور مدینے سے مکہ مکرمہ اتنے گھنٹے لگیں گے. بھائی جتنے بھی گھنٹے لگے, ہم کوچ میں ہیں تو بھی عبادت میں ہیں, ہوٹل میں بیٹھے ہیں تو بھی عبادت میں ہیں, لیٹے ہیں تو بھی عبادت میں ہیں, کیو میں کھڑے ہیں تو بھی عبادت میں ہیں. جس دن سے آپ نکل جائیں گے اس دن سے لے کر لوٹنے تک آپ اللہ کے راستے میں, تو فرق کیا پڑ جاتا ہے؟ اس سے گھبرائیں نہیں آپ, بالکل اللہ کے حوالے کر دیں. یہ ٹینشن آپ لیں گے کہ مدینہ منورہ مجھے 15 آورز میں پہنچ جانا ہے, تو پھر 15 آورز ختم ہو جائیں گے تو گھبراہٹ ہوگی آپ کو. اور اب تو حالات میں بہت تبدیلی آ گئی ہے الحمدللہ, اور پہلے جیسا معاملہ نہیں رہا. پہلے لوگوں کو کئی مہینے لگ جاتے تھے اونٹ پر سوار ہو کر کے وہاں تک پہنچنے میں. یہ تیسری بات ہوگی. چوتھی بات, ساتھی جو ہے, ساتھی اپنے کلوز فرینڈ سرکل, گروپ تو ہوگا 100-200 پیپل کا, لیکن اپنا جو کلوز فرینڈ سرکل ہے تو اس میں جو ہے یہ بھی بہت بڑا فرینڈ سرکل مت رکھے. سرکل چھوٹا ہو, نمبر دو لائک مائنڈڈ ہو, اور نمبر تین دینی مزاج کے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھو, تاکہ ان دینی مزاج کے لوگوں کی برکت سے ہمارا وقت جو ہے وہ حرم شریف میں گزرے, عبادت میں گزرے. لائک مائنڈڈ کا مطلب یہ ہے کہ دینی مزاج, ہم بھی سست ہوں اور لائک مائنڈڈ دوسرے سستوں کو ساتھ رکھیں گے تو پھر کیا ہوگا. لائک مائنڈڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہم مزاج ہو, لڑائی جھگڑے وغیرہ نہ ہو, ایک دوسرے کی بات پر صبر کرنے والے ہوں, اور کم ایک بات یہ ہے. ایک اور بات یہ ہے کہ بہت زیادہ سامان لے کر نہ جائیں, وہاں سب چیزیں مل جاتی ہیں. اور ایک اور بات یہ کہ جانے سے پہلے بہت سارے ہمارے کسٹمز ہوتے ہیں, رسوم رواج ہوتے ہیں, تو ان سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. بہت سی جگہوں پر سننے میں ملتا ہے کہ بھائی ہمارے شہر میں فلاں صاحب حج کے لیے جا رہے ہیں تو انہوں نے کارڈ بھی چھپوائے ہیں, اور کارڈ چھپوا کر کے سب کو تقسیم کیے ہیں کہ میرے حج میں جانے سے پہلے فلاں دن آپ سب کی کھانے کی دعوت ہے. رسوم رواج کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے نا. اور صرف حج کے بارے میں نہیں میرے بھائیوں, ہر چیز کے بارے میں رسوم رواج سے بچو, فضول خرچی سے بچو, اللہ کو ناراض کرنے سے بچو, نافرمانیوں سے بچو. ابھی تو حج کے لیے گئے نہیں, پوری زندگی گناہوں میں گزری, پتہ نہیں وہاں جا کر قبول بھی ہوگا یا نہیں, تو کون سی خوشی منا رہے ہیں؟ کس خوشی میں یہ دعوت آپ کھلا رہے ہیں؟ ابھی تو جانے سے پہلے یہاں دعوت کر رہے ہیں, جیسے کہ بہت بڑا تیر مارا حج کا. ابھی تو ارادہ کیا ہے آپ نے, پتا نہیں پہنچ بھی پاتے ہیں یا نہیں, اور وہاں جانے کے بعد اعمال کی کتنی توفیق ملتی ہے. اس لیے ان سب چیزوں سے بچو. بہت سے لوگ ایئرپورٹ پر بھی جو ہے کوچے لے کر کے جاتے ہیں, استقبال کے لیے لوگ آتے ہیں, پھلہار پہناتے ہیں اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کو. اور اکابر بزرگان دین, مشائخ, بڑے بڑے بزرگان دین, وہ روتے تھے حج کے بعد کہ پتہ نہیں حج ہمارا ہوا ہے یا نہیں. میں اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اسی حج میں, پاکستان کے نقشبندی سلسلے کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے پیر غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ, تو ان کی بیٹھنے کی جگہ پر ابا کے ساتھ ملنے کے لیے گیا. تو ہم بیٹھے ہوئے تھے مغرب اور عشاء کے درمیان, بہت ہجوم بھی تھا. تو ایک صاحب نے پیر صاحب سے یہ کہا کہ آپ کے کتنے حج ہوئے, اسی کے پیر صاحب کے بارے میں مشہور تھا کہ عمر بھی زیادہ تھی اور ہر سال کئی سالوں سے حج کے لیے آ رہے ہیں. تو کہا آپ کے کتنے حج ہوئے, تو پیر صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, ڈب ڈبا گئی, ووٹر ہی ہو گئی آنکھیں. اور جیسے آدمی کو رونا آتا ہے اور آواز بھررا جاتی ہے, تو بھرائی ہوئی آواز میں آسمان کی طرف انگلی کر کے کہا کہ اس کو معلوم ہے کہ میرے کتنے حج ہوئے. گھبراتے ہیں یہ لوگ. اور ہم لوگ جو ہے ہم نے حج کر لیا, اتنے حج کر لیے, حج کے لیے جا رہے ہیں, حج کے لیے عمرے کے لیے جا رہے ہیں, تو جانے سے پہلے ہی عمرے کو خراب کر دیتے ہیں. پوری دنیا کو شو کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں, میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں, میں حج کے لیے جا رہا ہوں, دعوت و تبلیغ میں میں چلے کے لیے جا رہا ہوں, چار مہینے کے لیے جا رہا ہوں, کوئی بھی اعتکاف کے لیے میں جا رہا ہوں, خانقاہوں میں جانا. اور دوسروں کو بتانے کے عنوان کیا ہوتا ہے, دعا, دعا کرنا میں چلے کے لیے جا. وہ دعا نہیں, مقصود یہ ہوتا ہے کہ بتائیں کہ میں چلے کے لیے جا رہا ہوں. اب ذرا دعا کرنا میں حج کے لیے جا رہا ہوں, دعا کرنا میں عمرے کے لیے. عنوان ہمبلنس کا ہوتا ہے, دعا کی درخواست کا, اور ہوتے ہیں اس کے پیچھے تکبر کہ میں جا رہا ہوں شو کرنے کے لیے. اس لیے میرے بھائیو بہت احتیاط کیجیے. یہ چند تمہیدی باتیں تھیں. اب جو ہے روانگی. روانگی سے پہلے آپ کو بتلایا جائے گا, آپ کا جو بھی گروپ ہوگا, کہ آپ پہلے مدینہ منورہ جا رہے ہیں ڈائریکٹ یا مکہ مکرمہ. ڈائریکٹ سے میری مراد یہ ہے کہ یا تو آپ مدینہ منورہ جا رہے ہیں یا مکہ ٹچ کر مدینہ منورہ جا رہے ہیں. تو پہلے مدینہ ہے یا مکہ ہے؟ اگر آپ پہلے مدینہ منورہ جا رہے ہیں, پہلے مدینہ منورہ جا رہے ہیں, تو آپ کو عمرہ نہیں کرنا ہے, احرام نہیں باندھنا ہے. تو گھر سے نکلنے سے پہلے آپ دو رکعت پڑھ کر کے اللہ سے دعا کریں اور دعا کر کے نکل جائیں, اور پورے سفر میں اللہ کی کوئی نافرمانی نہ کریں, پورے سفر میں سنت کا اہتمام کریں, درود شریف, ذکر و اذکار, توبہ, استغفار وغیرہ کرتے کرتے مدینہ منورہ پہنچ جائیں. اس کا بیان بعد میں آئے گا کہ مدینہ منورہ جاتے ہوئے راستے میں کیا کرنا ہے, آخری دن بیان ہوگا. آپ مکہ مکرمہ جا رہے ہیں. اب یا تو ڈائریکٹ جدہ اور جدہ سے مکہ مکرمہ, یا وایا کر کے, لیکن مکہ مکرمہ جا رہے ہیں. تو مکہ مکرمہ جا رہے ہیں تو آپ کو فیصلہ یہ کرنا ہے کہ آپ کون سا حج کر رہے ہیں. اس لیے کہ حج کی تین قسمیں ہیں, حج افراد کر رہے ہیں, حج تمتو کر رہے ہیں, یا حج قران کر رہے ہیں. یہ پہلے آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ ان تین حج میں سے کون سا حج کر رہے ہیں. اب تینوں کو الگ الگ سمجھیے. حج افراد میں یہ ہے, حج افراد, کوئی حج افراد کرتا ہے, حج افراد میں صرف حج ہوتا ہے. حج افراد کا جو احرام باندھتا ہے, احرام میں آتا ہے حج افراد کے لیے, وہ جا کر کے عمرہ نہیں کرے گا, وہ جا کے حج کرے گا, سیدھا حج ہی میں شروع ہو جائے گا جس دن آئے گا. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ میقات پر سے گزرنے سے پہلے حج میں آنا ضروری, احرام میں آنا ضروری ہے. اللہ نے ایک باؤنڈری بنائی ہے, تو اس باؤنڈری پر سے کراس کرنے سے پہلے احرام میں آنا ضروری ہے, چاہے آپ عمرے کا احرام باندھیں چاہے حج کا احرام. تو جو حج افراد کرنے والا ہوتا ہے وہ کون سا احرام باندھتا ہے؟ حج کا. تو میقات کی باؤنڈری پر پہنچ کر یا اس سے پہلے کہیں بھی, جب بھی وہ احرام کے کپڑے پہنے گا, مرد ہے تو, ابھی اس کا طریقہ بتلاتے ہیں, تو احرام میں عورت یا مرد دونوں احرام میں داخل ہونے سے پہلے, یعنی احرام کی نیت کرنے سے پہلے, میقات سے گزرنے سے پہلے جب وہ احرام میں آئیں گے, تو احرام میں آئیں گے تو نیت کریں گے صرف حج کی. اللہم انی ارید الحج, عربی میں پڑھنا ضروری نہیں ہے, دل سے نیت کر لے تو بھی کافی ہے. دل میں ہو کہ میں حج کرنے کی نیت کر رہا ہوں اور زبان سے بولے تو اور اچھا. انگلش میں بولو, اردو میں بولو, عربی میں بولو, اللہم انی ارید الحج, اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں آپ کو راضی کرنے کے لیے. فیسر ہو لی, اس کو میرے آسان فرما دیجئے میرے لیے. وتقبل ہو منی, اور اس کو میری طرف سے قبول کر لیجئے. آپ نے نیت عمرے کی نہیں کی, صرف کس کی؟ حج کی. اس کو حج افراد کہتے ہیں. اب آپ کیا کریں گے؟ آپ جیسے ہی نیت کی تو احرام میں آ گئے. اب لبیک پڑھتے پڑھتے آپ مکہ مکرمہ پہنچیں گے. مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد آپ ایک طواف کریں گے جو کہ سنت ہے, طواف قدوم. عمرہ تو آپ کو کرنا نہیں ہے, طواف کریں گے. اور طواف کرنے کے بعد آپ احرام ہی میں رہیں گے. کب تک؟ 8th of Dhul Hijjah تک احرام ہی میں رہیں گے, احرام سے نکلیں گے نہیں. اب آپ 8th of Dhul Hijjah کو مینا جائیں گے, پھر اس کے بعد عرفات جائیں گے, پھر اس کے بعد مزدلفہ آئیں گے, پھر مینا آئیں گے, اور مینا آنے کے بعد رمی کریں گے. اور رمی کرنے کے بعد جو حج افراد کرتا ہے اس کے لیے قربانی واجب نہیں ہے, مستحب ہے. اس لیے اس کی مرضی ہے کہ رمی کرنے کے بعد فوراً حلق کرا دے اور قربانی رہنے دے, یا یہ کہ رمی کرانے کے بعد قربانی کرے, قربانی کرنے کے بعد حلق کرائے, یا رمی کرانے کے بعد حلق کرا لے پھر قربانی کرے. اس میں یہ ترتیب وغیرہ کی اتنی پابندی نہیں ہے. اس میں اب آپ حلال ہو گئے جی. صرف میاں بیوی کے تعلقات ابھی حلال نہیں ہے. وہ کب حلال ہوں گے؟ جب طواف زیارت کر لیں گے. وہ تفصیل سے بعد میں آ رہا ہے, اصل تو شروع کا حصہ سمجھ لیجئے, بعد کا حصے پر اتنی زیادہ فکر نہ کی. یہ ہو گیا حج افراد. تو حج افراد میں کیا ہو گیا؟ حج افراد میں کہ فرض کر لیجئے, مان لیجئے کہ کل آپ کی فلائٹ ہے اور آپ حج افراد کر رہے ہیں, تو ابھی تو حج کو ایک مہینہ باقی ہے پورا. تو مکہ مکرمہ جانے کے بعد طواف قدوم آپ کریں گے, اور طواف قدوم کے بعد احرام ہی میں رہیں گے. کب تک؟ جب تک حج نہ آئے. احرام سے نکل نہیں پائیں گے آپ. یہ ہے حج افراد نمبر دو. دوسرا ہے حج تمتو. حج تمتو میں کیا ہوتا ہے؟ حج تمتو میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ احرام میں آئیں گے تو سب سے پہلے آپ عمرے کی نیت کریں گے. پہلے میں تو یہ کہ صرف حج کی, اور حج سے فارغ ہونے کے بعد تک آپ احرام میں رہیں گے. دوسرے میں آپ عمرے کی نیت کریں گے, اللہم انی ارید العمرہ فیسر حالی وتقبلہ منی, اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں, اس کو میرے لیے آسان کر دے, اس کو میری طرف سے قبول فرما لے. لبیک اللہم لبیک. اب یہ احرام میں آ گئے, احرام میں آ گئے, اب یہ مکہ مکرمہ پہنچ گئے. مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد کیا کریں گے؟ یہ عمرہ, اس لیے کہ عمرے کی نیت کی ہے. اور عمرے میں کیا کرنا ہے؟ طواف کرنا ہے. طواف کے بعد سعی کرنی ہے. سعی کے بعد سر کے بالوں کو کٹوانا ہے یا حلق کرنا ہے, منڈوانا ہے. اب ہو آپ احرام سے نکل گئے. تو احرام کے جو پروہیبیشنز تھے, جو ممنوع چیزیں تھیں, منع چیزیں تھیں, اب پھر دوبارہ حلال ہو گئی. جو چیزیں احرام کی وجہ سے ریسٹرکشنز تھے, وہ ریسٹرکشنز لفٹ ہو جاتے ہیں. اب آپ مکہ مکرمہ میں رہے یا مدینہ منورہ جائے, پھر مکہ مکرمہ دوبارہ آئے, لیکن اب جو ہے آپ جب عمرے سے فارغ ہو گئے تو اب مکہ مکرمہ میں آپ قیام کریں گے تو آپ احرام کی پابندیوں میں نہیں رہیں گے. کب تک؟ حج تک. اب حج کے لیے 8th of Dhul Hijjah کو مینا جانا ہے, تو 8th of Dhul Hijjah کو احرام پہن لے, 7th کو پہن لے, 6th کو پہن لے, آپ کی مرضی ہے. احرام میں جب آئیں گے تو پھر آپ دوبارہ نیت کریں گے کہ اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں, اس کو میرے لیے آسان فرما دیجئے, قبول کر لیجئے. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک. اور پھر آپ جائیں گے مینا, مینا سے جائیں گے عرفات, وہاں سے آئیں گے مزدلفہ, وہاں سے آئیں گے مینا, اور مینا آنے کے بعد آپ کریں گے رمی, اور رمی کے بعد یہ قربانی جو ہے وہاں چوئس تھی افراد میں, یہاں چوئس نہیں ہے, واجب ہے, انکمبنٹ. اور اس کے بعد آپ اپنے سر کے بالوں کو منڈوائیں گے, اور یہ آرڈر بھی انکمبنٹ ہے کہ پہلے رمی, اس کے بعد قربانی, حج کی قربانی, اور اس کے بعد سر کے بالوں کو منڈوانا. اب سب چیزیں حلال ہو گئی سوائے میاں بیوی کے تعلقات کے. میاں بیوی کے تعلقات کب حلال ہوں گے؟ جب جا کر کے طواف زیارت کر لیں گے. یہ ہے حج تمتو. اور تیسرا ہے حج قران. یہ حج قران جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حج قران سب سے افضل ہے, ٹاپ. اس کے بعد حج تمتو, اس لیے کہ اس میں دو کام ہوتے ہیں, عمرہ اور حج, اور اس کے بعد حج افراد, اس لیے کہ اس میں صرف ایک کام ہے. حج قران میں یہ ہوتا ہے, حج قران میں کہ باؤنڈری سے, میقات سے جب احرام میں آپ آتے ہیں تو وہاں صرف عمرے کی نیت نہیں کرتے, عمرہ اور حج دونوں کی نیت کرتے ہیں. اللہم انی ارید العمرۃ والحج فیسرہما لی وتقبلہما منی. اے اللہ, عمرے اور حج کی نیت کرتا ہوں, میرے لیے آسان فرما دیجئے, قبول کر لیجئے, لبیک اللہم لبیک. چلے گئے مکہ مکرمہ, اور مکہ مکرمہ جا کر کے سب سے پہلے کیا کرنا ہے, عمرہ, اس لیے کہ عمرے کی نیت کی ہے. عمرے میں طواف کرنا ہے, طواف کے بعد سعی, اور سعی کے بعد سر کے بالوں کو نہیں چھیڑنا ہے, اس لیے کہ سر کے بالوں کو چھیڑیں گے تو احرام سے نکل جائیں گے. لیکن آپ نے تو یہ احرام باندھا ہے حج کے لیے بھی, یہی احرام, تو سر کے بالوں کو کچھ نہیں کرنا ہے. اس کے بعد ایٹس آف ذوالحجہ کو اسی احرام میں جانا ہے مینا, مینا سے پھر مزدلف, عرفات, عرفات سے مزدلفہ, مزدلفہ سے پھر مینا. اور تمتو کی طرح یہاں پر بھی سب سے پہلے رمی, رمی کے بعد قربانی واجب حج کی, اور قربانی کے بعد پھر سر کے بالوں کو منڈوانا ہے. اب ہر چیز, سارے ریسٹرکشن ختم ہو گئے سوائے میاں بیوی کے تعلقات کے. اور جب طواف زیارت کریں گے تو میاں بیوی کے تعلقات بھی ختم, کی ریسٹرکشن بھی لفٹ ہو جائے گی, وہ بھی جائز ہو جائے گا, حلال ہو جائے گا. اکثر لوگ حج تمتو کرتے ہیں اس لیے کہ وہ ایزی بھی ہے اور اس میں ثواب بھی زیادہ ملتا ہے, دو چیزوں کا. اس لیے ہم یہاں کوشش یہی کرتے ہیں ہر سال کہ حج تمتو کو سمجھاتے ہیں. اب حج تمتو, حج افراد اور حج قران میں بہت سملارٹیز ہے ادا کرنے کے اعتبار سے, اس لیے کوئی خاص اتنا فرق نہیں ہے. لیکن آپ میں سے کسی کا ارادہ حج افراد کا ہے, حج افراد کا, تو بعد میں علماء مفتیوں میں سے کسی سے رابطہ کر لیں یہیں پر اور ان سے پوچھ لیں بعد میں. اگر حج قران کا ارادہ ہے تو بھی پوچھ لیں, اور اگر کوئی نفل حج کر رہا ہے تو کوئی پرابلم نہیں, ان تینوں میں سے جو چاہے کرے. لیکن اگر حج بدل کر رہا ہے کسی کی طرف سے, حج بدل, اور وہ حج اس پر فرض ہے جس کی طرف سے جا رہا ہے, اور اس نے وصیت بھی کی ہے کہ میری طرف سے کر لینا اس لیے کہ میں نہیں کر سکا ہوں, تو ایسے لوگوں کو بھی مفتیوں سے پوچھنا چاہیے کہ کیا میں تینوں میں سے کوئی بھی کر سکتا ہوں یا میرے پاس چوائس نہیں ہے. یہ کلیئر کر لیں, حج بدل والے بھی پوچھ لیں مفتیوں سے. اس تمہید کے بعد یہاں پر میں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں آپ حضرات کو کہ یہ جو میں نے کہا ہے کہ احرام میں آنے کے بعد پھر احرام میں سے نکل نہیں سکتا جب تک کہ حلق نہ کرا لیں, یہ جو تینوں میں الگ الگ جگہ پر کہا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ احرام میں ہیں تو ریسٹرکشنز آ گئی, اور احرام سے نکل گئے تو ریسٹرکشنز ختم ہو گئی. احرام میں آ گئی تو پابندیاں آ گئی, اور احرام سے نکل گئے تو پابندیاں ختم. تو احرام سے نکل نہیں سکتے کا میرا مطلب یہ ہے کہ پابندیاں ختم نہیں ہوں گی جب تک کہ حلق نہ کرا لیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کپڑے نہیں بدل سکتے, اگر ضرورت پڑ جاوے تو کپڑے بدل سکتے ہیں, وہ جو چادر آپ نے اڑی ہوئی ہوتی ہے. احرام جو ہے نا, احرام وہ تو ہمارا وہ ایک کنڈیشن ہے احرام, کیا کہ لبیک پڑھ کر کے اب جو ریسٹرکشنز آ گئے, یہ ہماری جو سٹیٹ ہے اس کو کہتے ہیں احرام, ورنہ باقی کپڑے بدل سکتے ہیں. تو اب جو ہے گھر سے جو روانگی ہے اس کو میں مختصر صرف عرض کر دوں, پھر انشاءاللہ عمرے کا طریقہ آئندہ کل بتائیں گے کہ اب گھر سے ہماری روانگی ہے. تو گھر سے روانہ ہونے سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ وہ چیزیں جو احرام سے باہر, احرام سے باہر جائز ہیں لیکن احرام میں آنے کے بعد منع ہو جانے والی ہے, ریسٹرکٹ ہو جانے والی ہے, پروہیبیٹڈ ہو جانے والی ہے, جیسے بالوں کو کاٹنا جائز ہے, ناخن تراشنا جائز ہے, خوشبو لگانا جائز ہے, میاں بیوی سے تعلق جائز ہے, لیکن احرام میں آ جانے کے بعد یہ چیزیں ناجائز ہو جائے گی. تو مستحب یہ ہے اس لیے کہ اب ایک ہفتے کے لیے، دو ہفتے کے لیے، تین دن کے لیے، چار دن کے لیے ساری چیزیں منع ہوگی، اور پہلے زمانے میں تو دو دو مہینے کے لیے بھی ہوتی تھی. تو اس لیے مستحب یہ ہے کہ احرام میں داخل ہونے سے پہلے ان سارے کاموں کو کر لے جو ابھی جائز ہے، بعد میں ناجائز ہو جانے والی ہیں. اب ایئرپورٹ وغیرہ پر تو یہ سارے کام آپ کر نہیں سکیں گے، اس لیے سفر سے پہلے ان کاموں کو کر لینے کی کوشش کریں، نمبر ایک. نمبر دو، سفر سے پہلے غسل بھی کر لیں، اس لیے کہ احرام میں داخل ہونے سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے، لیکن آپ کر نہیں سکیں گے راستے میں. نمبر تین، اگر مکروہ وقت نہ ہو، جیسے عصر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد، دوپہر کو جب سورج سر پر ہوتا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، سورج طلوع ہو رہا ہے، جب نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، مکروہ وقت نہ ہو، تو آپ اطمینان سے دو رکعت نماز پڑھیں سفر کرنے سے پہلے. گھر میں لوگ ملنے جلنے کے لیے آتے ہیں تو بیڈ روم میں پڑھ لیں کسی کوائٹ جگہ پر، پہلی رکعت میں سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھیں تو بہت اچھا ہے سورہ فاتحہ کے بعد، دوسری رکعت میں سورہ قل ھو اللہ پڑھیں سورہ فاتحہ کے بعد، اور دو رکعت یہ نفل پڑھنی ہے، اور دو رکعت پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ شانہ اسے خوب دعائیں کریں. پہلے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ ہم بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے حج کا انتظام کیا، اور اب جو ہے فائنلی وہ وقت آ گیا ہے کہ میں اب جا رہا ہوں، کوئی رکاوٹ الحمدللہ نہیں آئی. اور پھر اللہ سے خوب دعا کریں کہ اللہ قبول بھی فرماوے، آسان بھی کرے، اللہ کی مرضی کے مطابق ہو. اگر بیوی بچوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہماری غیر موجودگی میں ان کی حفاظت کرنا وغیرہ وغیرہ. اور ایک دعا ابھی سکھا رہا ہوں، وہ دعا اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لو، اس لیے کہ یہ دعا ہر جگہ کرنے کی ہے. وہ یہ ہے کہ اے اللہ، آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس پوزیشن میں تھے کہ سفر کرنے سے پہلے دعا کر رہے تھے، اس وقت انہوں نے جو کچھ بھی مانگا ہے وہ بھی مجھے عطا فرما دی. اب یہ دعا ہر جگہ کرو، طواف میں دعا کر رہے ہیں تو اپنی دعائیں مانگو، اور پھر یہ کہو گے اللہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کرتے ہوئے جو دعائیں مانگی تھی وہ مجھے عطا فرما. بیت اللہ پر نظر پڑے تو اپنی دعائیں مانگ لو، اور یہ کہو گے اللہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو دعائیں مانگی تھی وہ عطا فرما دے. یہ بہت عمدہ دعا ہے، ہر جگہ اس کو مانگو. اب دعا کر لی، دعا کرنے کے بعد گھر سے روانہ ہو. گھر سے روانہ ہوتے وقت خوشی محسوس ہونی چاہیے کہ میں اللہ کے گھر پہ جا رہا ہوں. جی، اللہ کے گھر پہ جا رہا ہوں. ظاہر ہے بیوی بچوں کو، ماں باپ کو چھوڑنے کے وقت کچھ دل پر صدمہ ہوتا ہے، لیکن وہ کعبے کا، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ کا خیال دل میں لائے، اور پھر سفر آپ کا شروع ہو گیا. سفر شروع ہو گیا، پورے رستے میں اس بات کا خیال رہے کہ گناہ نہ ہو، پورے رستے میں اس بات کا خیال رہے کہ اب دنیا کے سارے جھمیلے کم سے کم یہ 2-3-4 ویک کے لیے تو باہر نکالو. پہلے ہی سے سب کو کہہ کر کے ایسا مت کہنا کہ کوئی پرابلم ہو تو وہاں کانٹیکٹ کرنا، کہنے کا کہ بزنس آپ چلاؤ، وہاں مجھے ڈسٹرب مت کرنا. بہت ہی بڑی ایمرجنسی ہو تو کہنا، ورنہ نہیں، مجھے اللہ کے ساتھ لو لگانے دو. اور آپ کوشش کیجئے کہ ذہن آپ کا اللہ کی طرف رہے، ہاتھ میں تسبیح ہو، ذکر و اذکار ہو، استغفار ہو. جب جب مسافر کی دعا بہت قبول ہوتی ہے تو کوچ میں بیٹھے بیٹھے بھی ہاتھ اٹھا کے کچھ دعا کر لو، ایسے ہی بیٹھے بیٹھے دعا کر لو. اپنے لیے مانگو، اپنی بیوی کے لیے مانگو، بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے. یہ امت اس وقت کتنی بری حالت میں ہے، پوری امت کے لیے دعا مانگو، امت کی ہدایت کے لیے دعا مانگو. امت کے آپس میں یہ جو افتراق، انتشار، لڑائی جھگڑے وہ دور ہو جائے، دل جھڑ، سب دعا مانگو، ہدایت کے لیے دعا مانگو. ایسا کرتے 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 اب آپ ایئرپورٹ پہنچ گئے. ایئرپورٹ پر پہنچ گئے، ایئرپورٹ تو آپ ہیتھرو ایئرپورٹ پر سے احرام باندھیں گے یا بیچ میں کسی جگہ احرام باندھیں گے، وہ آپ کا جو گروپ کا ہوگا وہ آپ کو کہہ دیں گے. تو کچھ لوگ جو ہیں ہیتھرو سے باندھیں گے، کچھ لوگ راستے میں سے ٹرکی وغیرہ میں سے، کہ یہ ٹرکی، یمن، سیریا کسی جگہ سے باندھیں گے. کچھ لوگ جو ہیں مدینہ منورہ جا رہے ہیں، جدہ اتریں گے، جدہ سے مدینہ منورہ یا ڈائریکٹ مدینہ منورہ، تو وہ مدینہ سے ذوالحلیفہ سے باندھیں گے. اب جس جگہ پر بھی ہے وہاں سے احرام باندھنا ہے. تو انشاءاللہ احرام کے سلسلے میں آئندہ کل باتیں ہوں گی، اور احرام کے ساتھ عمرہ بھی سمجھانے کی کوشش کریں گے. تو کل جو ہے وہ احرام اور عمرہ وغیرہ سب مستحضر کر کے آئیے. بھی ٹھیک ہے. بلکہ میں ایسا کروں کہ آج وہ دو رکعت تک تو آپ کو پہنچا دوں، ورنہ کل جو ہے لمبا ہو جائے گا ذرا. آج الحمدللہ ابھی ہمارے پاس 5-10 منٹ کا وقت ہے تھوڑا، ورنہ کل کافی تاخیر ہو جائے گی. اب احرام میں آنا ہے، احرام میں آنا ہے تو عورتیں جو ہیں ان کو تو اپنے نارمل کلوتھنگ میں احرام میں آنا ہے، مردوں کو تو مردوں کے لیے لبیک پڑھنے کے بعد سلے ہوئے کپڑے پہننا جائز نہیں ہے. سٹچڈ کلوتھز، سٹچڈ کلوتھز کا مطلب یہ کہ ہمارے نارمل جو کلوتھز ہے وہ سٹچ مراد نہیں ہے اس سے. اگر ایک شخص جو ہے اس کے غریب آدمی ہے اور اس کے پاس دو پیسز ہیں اور وہ دو پیسز کو ملا کر کے اوپر کی چادر بنا دیتا ہے تو بیچ میں سٹچ کرنا یہ جائز ہے. ہماری باڈی کی طرح سٹچ کرنا جائز، شرٹ ہے، کرتا ہے، ٹراؤزرز ہے، یہ پہننا جائز نہیں ہے. اس لیے وہ سب اتار دیں، ایک لنگی نیچے ایک لنگی اوپر، ایک چادر اوپر، ایک چادر نیچے، ایک چادر اوپر. نیچے کی جو چادر ہے، نیچے کی چادر وہ بھی بیچ میں سے کھلی رہتی ہے، لیکن فقہا نے اس کی اتنی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی یہ چادر کے دونوں سائڈز کو بیچ میں سے سی لینا چاہے تو سی سکتا ہے، اس کی اجازت ہے اگر کوئی کرنا چاہے تو. اور اگر کوئی کھلی ہوئی ہی اگر کر سکتا ہے تو بہت اچھا ہے. تو نیچے ایک چادر پہننی ہے، اوپر چادر پہننی ہے، سارے کپڑے اتار دینے ہیں. اسی طرح جو ہے مرد کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ یہ پاؤں کی، فٹ کی اوپر کی یہ جو ہڈی ہے، یہ بون، یہ کھلا رہنا ضروری ہے، اس لیے ساکس نہیں پہن سکتا. اور فٹ ویئر میں ایسا فٹ ویئر چاہیے جس میں یہ کھلا رہے، اسی لیے چپل پہنتے ہیں فٹ ویئر میں، دو پٹی کی چپل پہنتے ہیں. تو سب اتار دینا پڑے گا. مرد جو ہے وہ سر کو نہیں ڈھانپ سکتا، اس لیے سر پر سے ٹوپی اتار دے گا. تو سب کچھ اتار دینا ہے. اب جو حضرات یہاں سے مکہ مکرمہ جا رہے ہیں ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہینڈ بیگ کے اندر اپنے احرام کا سارا سامان رکھیں. بہت سے لوگ سوٹ کیس میں رکھ دیتے ہیں، چیک ان کرا دیتے ہیں اور اس کے بعد احرام میں آنا چاہتے ہیں، بےچارے بھول جاتے ہیں، ہوتا ہے ایسا، غلطی میں ہو جاتا ہے، اس لیے اس کا خیال رہے. اب آپ لوگ آپ نے کپڑے بدل دیے، مردوں نے کپڑے بدل دیے، عورتیں اپنے نارمل کپڑوں میں رہے گی. اگر موقع ہو تو غسل کرے، جو کہ نہیں ہوگا ایئرپورٹ پر، غسل کرے. اگر غسل کا موقع نہ ہو تو فریش وضو کرے. پہلے سے وضو ہو تو بھی مستحب ہے کہ فریش وضو کرے، فریش وضو کرے. عورتیں اگر ناپاکی کی حالت میں ہیں تو بھی فریش وضو کرے، نماز تو وہ نہیں پڑھے گی لیکن فریش وضو کرے. اور فریش وضو کرنے کے بعد مرد حضرات یہ دیکھیں کہ مکروہ ٹائم تو نہیں ہے، مکروہ ٹائم نہیں ہے تو دو رکعت نفل پڑھیں احرام میں داخل ہونے کے لیے. اور عورتیں دو چیزیں دیکھیں، نمبر ایک مکروہ ٹائم تو نہیں ہے، اور دوسری چیز یہ دیکھیں کہ میں ناپاک تو نہیں ہوں. تو مکروہ ٹائم ہے یا حالت حیض میں ہے عورت تو دو رکعت نہیں پڑھے گی، ایسے ہی نیت کر لے گی وضو کر کے. اور مرد جو ہے اگر مکروہ وقت ہے تو دو رکعت نہیں پڑھیں گے، مثلا عصر کی نماز کے بعد ہے تو دو رکعت نہیں پڑھیں گے، ایسے ہی نیت کر لیں گے بغیر دو رکعت پڑھنے کے. لیکن اگر مکروہ وقت نہیں ہے اور عورتوں کے لیے مکروہ وقت نہیں ہے، حیض بھی نہیں ہے، تو دو رکعت نماز پڑھیں گے. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ اگر قل یا ایھا الکافرون ہو تو بہت اچھا، دوسری رکعت میں قل یا ایھا سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد دو رکعت پڑھنے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد مرد جو ہے وہ چادر کو اس طرح اوڑھے کہ سر ڈھکا ہوا ہو، اس لیے کہ نماز کی حالت میں سر کو نہ ڈھانکنا مکروہ ہے. اس سے ایک مسئلہ معلوم ہو گیا کہ دیکھو احرام کی حالت میں بھی چادر کو اس طرح ڈھانپتے ہیں، ایسے میں دیکھا ہے نا سب کو ایسا، اور پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد نکال دیتے ہیں. یہ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کی حالت میں سر کو نہ ڈھانکنا کیا ہے؟ مکروہ. تو جب احرام کی حالت میں بھی سر کو ڈھانک، احرام سے پہلے بھی ڈھانکتے ہیں، تو پھر یہاں بھی مسجد میں آئے تو سر کو ڈھانک کر آیا کرو. اس لیے کہ مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی کوالٹی کم ہو جاتی ہے، وہ پرفیکٹ کوالٹی نہیں رہتی، اس میں ثواب کم ہو جاتا ہے، قبول تو ہو جاتی ہے، تو اس کو بہتر بناؤ نمازوں کو. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ سر کھول دے مرد، پہلے مرد کو نمٹا دیتے ہیں کہ مرد جو ہے وہ دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد اپنے سر کو کھول دے، اور سر کو کھولنے کے بعد نیت کرے اللہم انی ارید العمرہ، اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اس کو آسان فرما دے، قبول فرما لے. اور اس کے بعد پڑھیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. بس نیت کی تلبیہ پڑھا, اب آپ احرام میں آ گئے, سارے ریسٹرکشنز آ گئے. عورت کیا کرے؟ عورت دو رکعت نماز پڑھے اگر مکروہ وقت نہ ہو, حالت حیض میں نہ ہو. مکروہ وقت ہے, حالت حیض ہے, تو وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد نیت کرے کرسی پہ بیٹھ کے, مصلی پہ بیٹھ کے, اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس پر بھی سارے اب ریسٹرکشن شروع ہو گئے. اب اب احرام میں آ گئی, بھائی بات سمجھ میں آ گئی, اب اب احرام میں آ گئی. اور حج کی کتابوں میں احرام میں آنے کے بعد کیا کیا کام اب نہیں کر سکتے وہ سب لکھے ہوئے ہوں گے, ان کو دیکھ لیجیے. مرد جو ہے سر کو نہیں ڈھانپ سکتا, عورت جو ہے وہ چہرے پر کپڑے کو نہیں لگا سکتی. اگر پرائے مرد ہیں تو ان کے سامنے اگر آئے تو سر کو ڈھانپ لے, لیکن چہرے کو ڈھانپ لے عورت, لیکن کپڑا لگنا نہیں چاہیے. اسی طرح جو ہے یہ فٹ ویئر کے ذریعے, یہ فٹ ویئر کپڑوں کے ذریعے یہ چھپنی نہیں چاہیے ہڈی. لیکن اگر سوتا ہے تو سونے میں اگر بلانکٹ سے ڈھانپ لے تو کوئی حرج نہیں ہے. چہرہ جو ہے وہ نہیں ڈھانپنا چاہیے, یہ سارے میں سے. خوشبو نہیں لگانی چاہیے. اور جو چیزیں احرام کے باہر بھی ناجائز ہے, اب وہ زیادہ سخت ہو گئی کہ پرہیز کیا جائے, گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیا جائے. اب آپ احرام میں آ گئے, احرام میں آ گئے, اب آپ مکہ مکرمہ کی طرف چلیں, اور مکہ مکرمہ کی طرف جاتے ہوئے کیا کریں؟ استغفار پڑھیں, کلمہ طیبہ پڑھیں, دین کی اچھی اچھی باتیں کریں, حج کی کتابوں کو پڑھیں, دوسری دینی کتابیں پڑھیں, اپنے آپ کو دین کی طرف لانے کی کوشش کریں, اور لبیک خوب پڑھیں. جب جب بھی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد لبیک پڑھو, کم سے کم ایک مرتبہ, اور تین مرتبہ جب بھی خیال آ جائے تو پڑھو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا, تین مرتبہ پڑھو. بیچ بیچ میں دعا بھی کرو, لبیک کے بیچ بیچ میں دعا بھی کرو. اور کسی سے ملاقات ہو لبیک پڑھو, اوپر کی طرف چڑھے لبیک پڑھو, نیچے اترنا ہو لبیک پڑھو, لبیک جتنا زیادہ ہو سکے. اس میں سب سے زیادہ کوتاہی ہمارے زمانے میں حاجی جو کرتے ہیں وہ یہ کہ لبیک بہت کم پڑھتے ہیں. عورتیں بلند آواز سے نہ پڑھیں, مرد بلند آواز سے پڑھیں. اسی طرح کلیکٹیولی پڑھنا سنت کے خلاف ہے. آپ نے دیکھا ہوگا حج میں ایک آدمی پڑھواتا ہے لبیک تو سب کہتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک, تو سب کہتے ہیں اللہم لبیک. یا کبھی کبھی کوئی پڑھاتا نہیں لیکن ایسے ہی سب ساتھ پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک, یہ خلاف ہے. سب ہر شخص اپنی لبیک پڑھے, اپنا پڑھے لبیک. لبیک پڑھتے پڑھتے آپ ایئرپورٹ پہ پہنچیں گے, وہاں ایئرپورٹ ایئرپورٹ پہ پہنچ کر کے وہاں جو کچھ بھی کاروائی ہے وہ تو فارمیلٹیز پوری کرنی پڑے گی. وہاں بس اپنے غصے بھی کنٹرول رکھے, ناراضگی بھی کنٹرول رکھے. اس میں کیا ہو گیا؟ صبر کرے, صبر پر بہت اجر ملتا ہے. کچھ تھوڑا بہت کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے جائے, اس سے کہ کبھی امیگریشن وغیرہ میں تاخیر ہوتی ہے جدہ پر, تو کھانے کے لیے کام آئیں گی چیزیں. اور پھر جو ہے وہاں سے آگے آپ مکہ مکرمہ جائیں گے. مکہ مکرمہ جاتے ہوئے بھی بہت زیادہ ذکر لبیک وغیرہ پڑھیں. جیسے جیسے مکہ قریب آئے تو اور بڑھا دیں, مکہ نظر آئے تو اور بڑھا دیں, مسجد حرام قریب آئے تو اور زیادہ شوق. ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی کلائمیکس ہے, ایکسائٹمنٹ ہے. یہ نہیں کہ جو حالت جدہ ایئرپورٹ پہ تھی مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد بھی وہی حالت, نہیں ایسا نہیں. اب مکہ مکرمہ پہنچ گئے, مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے اپنی رہائش وغیرہ کا انتظام کریں, اور اس کے بعد آگے کیا کرنا ہے وہ میں انشاءاللہ عرض کروں گا. لیکن ایک بات بہت اہم بتلا دوں, وہ یہ ہے کہ آپ جس جگہ سے بھی احرام باندھیں تو احرام باندھنے میں سارے کام کر لیجئے, کہاں تک؟ دو رکعت نماز پڑھنے تک. اس لیے کہ آدمی پر ریسٹرکشنز کب آتے ہیں؟ جب وہ نیت کرتا ہے اور لبیک پڑھتا ہے. جب تک دو رکعت پڑھ لی ابھی ریسٹرکشن نہیں ہے, نیت کرے اور لبیک پڑھے اب ریسٹرکشن آئیں گے. احرام کمپلیٹ ہوتا ہے نیت اور لبیک پر. اس لیے آپ دو رکعت تک سب کام کر لیں, اور دو رکعت تک سارے کام کر کے نیت اور لبیک اس وقت تک نہ پڑھیں جب تک کہ فلائٹ ٹیک آف نہ ہو جائے. ایسا پہلے ہوا ہے اس لیے میں ایڈوائز کر رہا ہوں کہ نیت بھی کر لی, لبیک بھی ہو گئی, اور اس کے بعد پتا چلا کہ آپ کی تو فلائٹ ہی نہیں ہے آج. کبھی کبھی بعض لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ پہلے یہ کر لیتے ہیں پھر چیک ان کراتے ہیں. کبھی کبھی فلائٹ کینسل ہو جاتی ہے. کینسل ہو جاتی ہے تو حج کے زمانے میں آپ کو دوسرے دو چار کے بھائی ایک ہفتے کے بعد اب آپ کو ہم دے رہے ہیں, تو فلائٹ ٹیک آف ہو جائے. فلائٹ ٹیک آف ہو جانے کے بعد آپ سیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اطمینان سے کھا پی بھی لیں. سارے کام تو آپ کر چکے ہیں, اب صرف کرنا گیا ہے, نیت کرنی ہے اور لبیک پڑھنا ہے. کھانے پینے ہر چیز سے فارغ ہو گئے, اب جو ہے آپ نیت کریں. نیت کرنے کے بعد تلویہ پڑھیں تو سیٹ میں آرام سے بیٹھ کر کے لمبی دعا بھی کر سکیں گے. اور ایک خاص دعا جو اس موقع پر کرنی ہے وہ کہ اے اللہ میں آپ کی رضا مندی کو چاہتا ہوں, آپ کی جنت کو چاہتا ہوں. اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں جہنم سے, آپ کی ناراضگی سے. اور وہ دعا تو ہر جگہ پڑھنی ہے. کون سی؟ کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی نیت کرنے کے بعد جو جو دعائیں مانگی تھی وہ ساری میں آپ سے مانگتا ہوں. کہ میرے, بلکہ ایسا کہہ دیجیے کہ میرے حق میں, میرے اہل و عیال کے حق میں, میرے دوستوں کے حق میں, پوری امت کے حق میں قبول فرما لیجیے. اللہ تعالی شانہ اس پہلی مجلس کو قبول فرما لے, اس میں جو باتیں کہی گئی اس میں جو چیز اس کی مرضی کے خلاف ہے اللہ اسے معاف فرمائے, جو اس کی مرضی کے مطابق ہے اسے قبول فرما لے. آپ حضرات کے لیے بھی ان باتوں کو سمجھنا, سمجھ کر ان باتوں کو یاد رکھنا آسان فرما دے, اور اللہ تعالیٰ ایسا حج کروائے, حج کا ہر ہر رکن اس طرح آپ سے ادا کروائے کہ ہر ہر رکن پر وہ خوش ہو رہا ہو. اور اللہ تعالیٰ شانہ اس سال جتنے لوگ حج کا ارادہ کر چکے ہیں سب کو عافیت کے ساتھ لے جائے, اور سب کو حج مبرور نصیب کرے, اور جن لوگوں پر حج فرض نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جلدی لے جاوے, حج فرض ہے ان کو بھی جلدی لے جاوے, اور جن لوگوں پر حج فرض نہیں ہے اور وہ چاہتے ہیں لیکن اسباب نہیں ہے اللہ ان کے لیے بھی اسباب پیدا کرے, غریبوں کے لیے, مسکینوں کے لیے. اور جن لوگوں پر حج فرض بھی نہیں ہے, ارادہ بھی نہیں ہے, اللہ ان کو بھی توفیق دے. اور اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی قبولیت کے ساتھ بار بار حاضری نصیب کرے, اور حرمین شریفین کی قبولیت کے ساتھ ہمیں موت نصیب کرے. اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرماوے, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے, مصیبت زدہ ہیں انہیں عافیت عطا فرمائے, دین سے دور ہیں انہیں دین سے قریب کر دے. اللہ تعالیٰ شانہ جو مظلوم ہیں ان کی مدد فرمائے, ان کے ظلم کا خاتمہ فرمائے. پوری دنیا میں, مسلم ملکوں میں, غیر مسلم ملکوں میں, جہاں کہیں بھی مظالم ہو رہے ہیں, ظلم ہو رہا ہے, لڑائیاں ہو رہی ہیں, جنگیں ہو رہی ہیں, قتل و غارت ہو رہی ہیں, چوریاں ہو رہی ہیں, ڈکیتیاں ہو رہی ہیں, اللہ ان ساری برائیوں سے ہر علاقے کو پاک فرما دے. اور جو موت کے قریب ہیں اللہ انہیں حسن خاتمہ نصیب کرے, اور اللہ تعالی ہم سب کو سعادت مندوں میں شامل فرمائے, اور ہمارے متعلقین کی پوری امت کی دنیاوی اخروی ساری حاجتیں پوری فرمائے. اللہ تعالی یہ تعلیم و تعلم, سیکھنے سکھانے کے مشغلے میں ہم سب کو ان پانچ دنوں میں بھی اور اس کے علاوہ بھی لگائے رکھے, اور اسی میں اللہ تعالی شانہ قبولیت کے ساتھ ہماری زندگی گزار کر ہمیں موت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.